سورة النور. مدني سورتها. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات بينات لعلكم تذكرون. شروع الله كنام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، یعنی اس کے اندر آنے والے احکامات فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو. سورت نور غزوہ بن المصطلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی. اس غزوہ میں ایک معمولی واقعہ پیش آیا، اس کو شوشہ بنا کر مدینہ کے منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی مہم شروع کر دی. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ کے لیے کامل برات کا حکم آیا، آیات نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد کچھ اور احکامات بھی دیے گئے جن کی وجہ سے معاشرے میں امن و امان ہو اور اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں، یعنی سبب باب کے طور پر بہت سے اور احکامات اور پھر اس سے متعلقہ دیگر قوانین بھی دیے گئے. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو. اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی دوسرے لوگوں کی موجودگی میں یہ سزا دی جائے تاکہ ان کو بھی عبرت حاصل ہو اور وہ اس برائی سے دور رہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، یعنی اس فعل کی اتنی شدید قباحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح کو بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر رکھا کہ جو انہی جیسے ہوں. اس میں ایک طرح کی شدید وعید ہے. اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرق، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یعنی زنا کی تہمت، پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو. کسی شخص سے جھوٹا الزام لگانا اس کو اخلاقی طور پر قتل کرنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر قتل کرنا کہ کسی کا خون بہانا، یہ بھی ایک حرام فعل ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی عزت کو تار تار کرنا اور جھوٹا الزام لگانا یہ ایک اخلاقی قتل ہوتا ہے انسان کا. تو ایسے جرم پر اسلام میں سزا مقرر کی گئی ہے. اگر کوئی شخص دنیا میں اس سزا سے بچ بھی جائے تو آخرت میں بہرحال وہ بچ نہیں سکتا الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. یہاں پر مسلمان خواتین کی عزت و حرمت کو بہت اعلیٰ مقام دیا گیا ہے کہ کوئی ان کی طرف انگلی تک نہ اٹھائے، اور اگر کوئی ایسی جرات کرے کہ کسی معصوم بھولی بھالی لڑکی کے اوپر کوئی غلط الزام لگا کر اس کی عزت کو پامال کرے، ایسا بول بولنے والے کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں تاکہ آئندہ کوئی اور ایسی جرات نہ کر سکے. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اسکینڈل کی کوئی بھی گنجائش نہیں. جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی نہ ہو، نہ سنی سنائی باتیں آگے سے آگے پہنچاتے جانا اور کسی کے بارے میں بھی کوئی برے الفاظ ادا کرنا انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، یعنی اپنے الزام لگانے میں، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص الزام لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ سچا ہو، یعنی الزام لگانے میں. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا ہے اور حکیم ہے، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، تو یہ معاملہ تمہارے اندر بہت سی پیچیدگیاں پیدا کر دیتا. یہاں پر ایک مسئلے کا حل بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدچلنی کا الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس اپنے سوا کوئی اور گواہ نہیں، تو پھر اس کو عدالت میں آ کر قسمیں کھانی پڑیں گی، اور قسم کا طریقہ یہاں بتایا گیا. اور اگر بیوی سمجھتی ہے تو اس پر ناحق الزام لگایا ہے تو وہ اپنی صفائی کے طور پر پھر اسی طرح قسم کھائے گی. اس عمل کو شریعت کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے. اگر عورت اپنا قصور مان جائے تو پھر اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی اور شوہر بیوی میں جدائی کر دی جائے گی, اور اگر نہ بھی مانے تب بھی ان قسموں کے بعد پھر وہ دونوں باہم اکٹھے نہیں رہیں گے. ان الذین جاؤوا بالإفک عصبۃ منکم, یہ لوگ جو بہتان گھڑ رہے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. یہ کس بہتان کی طرف اشارہ ہے؟ واقعہ عشق کی طرف اشارہ ہے. اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے, جس کے نام کا قرآن نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے. غزوہ بن المسلک میں قرآن حضرت عائشہ کے نام کا نکلا تو میں ساتھ لے گئے. غزوہ سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ کچھ حاجت کے لیے گئی اور اپنی بہن کا ہار جو ساتھ لے گئی تھی ادھار لے کر وہ وہاں پر کھو بیٹھی. جب انہیں احساس ہوا تو فوراً واپس گئی جہاں پر انہیں شک تھا کہ ہار غائب ہوا ہے. اس دوران کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کا حوضج اٹھایا اور چل دیا, یعنی قافلہ بھی چلا اور آپ کا حوضج بھی اٹھا لیا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہے اس زمانے میں خوراک کی کمی کی وجہ سے ہم عورتیں وزن میں اتنی کم تھی کہ ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوا حوضج اٹھاتے ہوئے کہ میں اس کے اندر موجود بھی ہوں یا نہیں. بہرحال جب وہ واپس پہنچی اپنی جگہ پر تو دیکھا کہ پورا لشکر جا چکا ہے اور میدان بالکل خالی پڑا ہے, نہ کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا. تو اس خیال سے وہ وہیں بیٹھ گئی کہ اگر جب دو لوگ آگے جائیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو واپس آ کر پلٹیں گے اور دیکھیں گے اور اس طرح میں یہاں ان کو مل جاؤں گی. سر اس دوران چونکہ رات کا وقت تھا تھکی ہوئی بھی تھی اور ان کی آنکھ لگ گئی, اور حضرت صفان بن وقل جو تھے ان کی ڈیوٹی عام طور پر یہ ہوتی تھی جب قافلہ چلا جاتا تھا تو پیچھے سے وہ ساری ہر چیز کی دیکھ بھال کرتے تھے کہ کوئی چیز چھٹ نہ گئی ہو. انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پیچھے رہ گئی ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پکارا. حضرت عائشہ کہتی تو ان کی آواز سن کر میں ایک دم بیدار ہو گئی اور پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے, اس لیے انہوں نے انا للہ پڑھا اور کہا کہ اللہ کے رسول کی بیوی یہاں پر, اور انہوں نے اپنا اونٹ آگے کیا اور مجھے اپنی سواری کو بٹھا کر مدینہ لے گئے. اب جو ہی وہاں پتہ چلا کہ حضرت عائشہ نہیں آئی اور یہ حضرت عفان جو تھے خاموشی کے ساتھ ان کی سواری کے نکیل سامنے ہوئے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے, تو عبداللہ بن ابئی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس رائی کا پہاڑ بنا دیا اور حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ بہت شدید قسم کا الزام لگایا کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ ملوث ہے. اور پھر اس نے اس قسم کا پروپیگنڈا کیا کہ جس سے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی متاثر ہو گئے اگر ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی. اب کافی دن تک باتیں جو ہیں وہ مدینہ کے اندر سرکولیٹ کرتی رہی, حضرت عائشہ کو زیادہ خبر نہ تھی, لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے ان کا جو رویہ ہے وہ ان کے ساتھ کچھ سرد مہری کا ہے. بہرحال ہوا یہ کہ واپس آ کر کچھ بیمار بھی پڑ گئی اور ایک مہینے تک مسلسل بیمار رہی, اور انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا کہ گھر کے اندر تھی. اس زمانے میں ٹیلیویژن اور ریڈیو تو نہیں تھے کہ باہر جو بھی ہو وہ گھروں کے اندر تک پہنچ جائے, اور گھر میں آ کے بھی کسی نے ضرورت نہیں کی ہوگی کہ آ کے کچھ بتائے. بہرحال وہ کہتی ہے مجھے یہ بات بہت کھٹکتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لطف عنایت پہلے ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہے. بہرحال جب کچھ بیماری ٹھیک ہوئی تو ایک رات وہ ام مسلمہ کے ساتھ باہر اپنی حاجت کے لیے قضاء حاجت کے لیے گئی. اتفاق سے ام مسلمہ اپنی چادر سے پھسل گئی, اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی. حضرت عائشہ نے انہیں ٹوکا کہ تم اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا بھی تم پر الزام لگانے میں شریک ہے, اس لیے میں اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہوں. اور تہمت کا وہ واقعہ سنایا, اس پر حضرت عائشہ جو تھی وہ دنگ رہ گئی کہ یہ بات کیا تھی اور کیا بن گئی. حقیقت کچھ تھی اور ظاہر کی ایک چھوٹی سی اس چیز سے انہوں نے اس کو اتنا لمبا طول دے دیا. بہرحال وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے والدین کے گھر آ گئی, اور والدین بھی بہت پریشان تھے لیکن کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کریں. ایک دن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لائے ہوئے تھے, آپ کے والدین کے گھر میں, اور اسی موضوع پر باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات کی اور اس پر نزول وحی کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی, اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے. آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا. اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی عائشہ اٹھو اور حضور کی جانب میں شکریہ ادا کرو. تو انہوں نے کہا کہ واللہ میں تو نہ اٹھوں گی صرف اللہ کی حمد کروں گی, کیونکہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے صحیح طور پر کھل کر میرا ساتھ دیا ہو, یہ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے مجھ پر. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت ہو یا مرد ہو اس کے سٹیٹس میں فرق نہیں ہے. بہرحال منافقین تو سارے کے سارے اس غلط کام میں مشغول تھے, لیکن مسلمانوں میں صرف مصعب بن اثاثہ, قسام بن ثابت اور حمزہ بن جحش, یہ تین لوگ تھے جو اس پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یہ لوگ جو برتان گھڑ لائے ہیں تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے, یعنی منافقین ہیں بیسیکلی, یعنی جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو, بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو, یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے. یعنی اتنی بڑی بات, اتنا بڑا الزام جس میں حضرت عائشہ اتنے عرصے تک پریشان رہی ہیں, اور پورے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی سنسنی تھی اور ایک عجیب سی تکلیف دہ صورت حال تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے, سب لوگ پریشان تھے کہ یہ بات کیا ہے. کوئی منہ نہیں کھولتا تھا, کوئی کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ مسلمانوں کا اخلاق اتنا بہترین تھا کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے. لیکن مناسبوں کی مناسبت خوب کل کے سامنے آ گئی. بات یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان پر کوئی الزام لگتا ہے اور وہ جھوٹا ہوتا ہے, تو اس میں واقعی اس کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی کا پہلو ضرور ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کو اپنے آپ میں برا نہ سمجھو, ہے یہ بہت بڑا بہتان, لیکن اس کو بھی اپنے آپ میں خیر سمجھو. کس طرح؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹے پروپیگنڈے ہوتے ہیں وہ کھل کر رہتے ہیں. جیسے وہ جھاگ ہوتی ہے تو ایک وقت بیٹھ جاتی ہے, بظاہر دیر میں بہت بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے اور شخص اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جھوٹ ہمیشہ کھل کر رہتا ہے. اور جب جھوٹ کھلتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ شک کا شکار ہوتے ہیں ان کا شک دور ہو جاتا ہے, پھر ان کا سارا غضب اور غصہ کس پر ہوتا ہے؟ جھوٹا الزام لگانے والے پر ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو سچا انسان ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنوں اور پرایوں کو پرکھنے کا موقع مل جاتا ہے کہ کون کسی جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گیا اور کس نے اس وقت سچائی کا راستہ اختیار کیا یا سچ پر قائم رہا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, جس نے اس میں جتنا ہی حصہ لیا اتنا ہی گناہ سمیٹا. جس نے ایک لفظ بولا یا دس بولے یا زیادہ بولے, اتنا ہی درجے کا گناہ اس نے سمیٹ لیا. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. یعنی بڑا حصہ کس نے اپنے سر لیا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے, کیونکہ ابتدا اسی نے کی تھی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ ساری حقیقت کھل گئی, عبداللہ بن ابی کو کچھ بھی نہیں کہا, اگنور کر دیا اور درگزر سے کام لیا. آپ نے کبھی بھی کسی منافق کو اس طرح سزا نہیں دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی اس کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کو قتل کر دیا جائے جس نے آپ کو اتنی تکلیف دی اور آپ کے گھر والوں کو الزام لگایا. تو آپ نے فرمایا, اے عمر, کیا ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں؟ جو اسلام کا نام لیتے ہیں, مسلمان نظر آتے ہیں, اس لیے ان کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا. لولا استمعتموه, ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا, اسی وقت کیوں نہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا, کیوں نہ کہہ دیا یہ سری بہتان ہے. یعنی اگر تم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھتے تو کیا تم اپنے بارے میں سوچ سکتے تھے کہ تم ایسا کوئی غلط کام کرو گے؟ تو کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مسلمہ سے یہ توقع تھی کہ تم نے کھل کر ان کا دفاع نہ کیا؟ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں نیک گمان رکھے, ہمیشہ اچھا گمان رکھے. اصل میں دوسروں کے بارے میں جب انسان بدگمانی کرتا ہے تو اس سے اس کا اپنا آپ ہی کھلتا ہے. اور دوسروں کے بارے میں جو شخص اچھا گمان رکھتا ہے وہ اس کی اپنی نیک نفسی کا ثبوت ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے بدگمانی کو بہت بڑا جھوٹ قرار دیا. اور میں اس شخص کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں کہ جس صرف سنی سنائی بات آگے پہنچاتا رہے اور اس معاملے کی تحقیق نہ کرے. وہ لوگ اپنے اس الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْلَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, اب کے وہ گواہ نہیں لائے, اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اس قسم کی باتوں پر ایک نہیں, دو نہیں, چار گواہوں کی ضرورت ہے. اور چار اس لیے, یعنی چار کی شرط اس لیے رکھی ہے کہ یہ دوسروں کی عزت کا معاملہ ہے, معمولی چیز نہیں ہے. آپ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ زنا میں ملوث ہے یا غلط کام کرتا ہے, نہیں, آپ اپنے منہ سے بول بھی نہیں سکتے. ہاں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو آپ نے, تب بھی آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس بات کو کسی اور کے سامنے کریں, الا یہ کہ آپ کے پاس چار گواہ ہوں. اور اگر چار نہ ہو تو وہ شخص جس نے یہ بات کی وہی پوچھ سکتا ہے. اور یہ چار کی پتی اس لیے بھی رکھی کہ ورنہ تو لوگ ہر دوسرے شخص پر ایسا الزام لگا کے اس کو 100 کوڑے پڑوا دیتے ہیں. کیونکہ اس میں آگے حج جاری ہونا ہے اس لیے اس کی سکروٹنی بھی زیادہ کی گئی اور اس پر شدت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ چار تو کہیں سے ملیں گے نہیں, تو ٹھیک ہے نہیں ملیں گے. دنیا میں کوئی شخص اگر اس کی سزا سے بچ بھی جائے جرم کی سزا سے یعنی زنا کی سزا سے تو آخرت میں تو نہیں بچ سکتا. تو اس لیے تمہیں کس بات کی پریشانی ہے کہ تم کسی کو 100 کوڑے نہیں پڑوا سکے. اس لیے اگر تمہارے پاس 4 گواہ ہیں اور عدالت میں لے جا کے بات کر سکتے تو کرو, ورنہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ کے کسی کے بارے میں زبان سے لفظ نکالنے کی اجازت نہیں ہے تم کو. بلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے یعنی جس قسم کے سکینڈل کو تم اچھال گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کسی مسلمان معاشرے کے اندر اس قسم کی بے چینی پھیلانا. ذرا غور کرو, اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جب تک تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی, یعنی بغیر تحقیق کے ایک شخص سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اس بات کو مشہور کر رہا تھا, اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی, یہ چھوٹی بات نہ تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے برات بیان کی نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. کیوں نہ تم نے اسے سنتے ہی کر دیا کہ ایسی بات زبان سے نکالنا ہمیں زیب نہیں دیتا. کہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ اس قسم کی لفظ گفتگو کرے اور ایسی باتیں معاشرے میں کرے اور اسے دلچسپی ہو صرف دوسروں کی عزت اچھالنے سے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحان اللہ, یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. یعظکم اللہ, اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے. ان تعودوا لمثله ابدا, کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مؤمن ہو. تمہارا ایمان تم سے تقاضا کرتا ہے کہ جو بولو تو سوچ کے بولو اور حقیقت پر مبنی بات بولو. ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں سکینڈل عام ہو یا فحاشی کی دوسری باتیں پھیلیں وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. یعنی نجی محفلوں میں بھی اسلام اس قسم کی رسی گفتگو کو اور ان موضوعات پر گفتگو کو سخت ناپسند کرتا ہے. ایک مومن کی جو گفتگو کا ٹیسٹ ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے. اب دیکھے کہ جس کے اندر گندگی ہوتی ہے وہ جہاں بیٹھے گا وہ گندگی باہر پھینکے گا, وہی نکلے گی نا اس کے اندر سے اچھل اچھل کے. تو کبھی اس کی غیبت کرے گا, کبھی اس کی برائی کرے گا, کبھی اس کو برا بھلا کہے گا, کبھی کسی کو تانا دے گا, کبھی کچھ کرے گا. لیکن اس کے برعکس جس کی اپنے اندر خیر ہو وہ ایسی باتیں سن کے بھی اگنور کر دے گا کہ یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. تو ایک مسلمان کا ٹیسٹ سوچ پر مبنی نہیں ہو سکتا. فحاشی سے اس کو دلچسپی نہیں ہو سکتی. فحاشی سے دلچسپی گندے لوگوں کو ہی ہوا کرتی ہے. ایمان اس کی نفی کرتا ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ جو کچھ ہوا تھا اس کے بڑے شدید نتائج تمہارے سامنے آتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان کے نقش قدم پر چلنا کیا ہے؟ کہ انسان شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کی پیروی کرنے لگے. یعنی شیطان آیا, اس نے کوئی غلط بات ذہن میں ڈالی, وہ تو گیا, انسان اس سوچ میں پڑ گیا. مطلب کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ذہن میں ڈال دی, کوئی بدگمانی ڈال دی. اب انسان اٹھ کھڑا ہوا اور چل پڑا اس کی تحقیق کرنے, تجسس کرنے. تو اب یہ کیا ہوا؟ شیطان کے قدموں کی پیروی شروع ہوگی. کیونکہ شیطان ایک چیز ڈالتا ہے پھر اس کے بعد اگلی برائی کا رستہ کھولتا ہے, پھر اگلا دروازہ کھولتا ہے, پھر اگلا کھولتا ہے, اور انسان اس طرح ایک کے بعد ایک گریڈ اس کے ساتھ چڑھتا چلا جاتا ہے برائی کی طرف, اور اس طرح دل آخر وہ اس کو جا بڑے گڑے میں پھنساتا ہے, گراتا ہے. یعنی بنیادی طور پر مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ شیطان کی طرف سے آئی ہوئی نیگیٹو فیلنگ کو, نیگیٹو خیالات کو دور کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا. نہیں, آپ امیجن کر لیں شیطان کے قدم کیا. مثلاً آپ ایک امیجن کر لیں کوئی عمارت ہے یا بلڈنگ ہے جس میں ایک بڑی بزرگاہ ہے, جس کے آگے ایک دروازہ پھر اس کے بعد ایک اور پھر ایک اور, آپ کو آخر تک اگر پہنچنا ہے تو ایک دروازے سے گزر کر پھر اگلے میں جا رہے ہیں, اگلے سے اگلے میں, اور شیطان آگے بڑھ بڑھ کے دروازے کھول رہا ہے اور انسان ان کے اندر چلتا چلا جا رہا ہے, تو حتیٰ کہ وہ اس کو لے ڈوبتا ہے وہاں آخری انجام پہ. نہیں, ایک غلطی کے بعد اگلی نہ کرو, وہیں رک جاؤ کہ نہیں یہ تو شیطان کا راستہ ہے, کیونکہ وہ ایکسچینج چل پڑتا ہے نا, ایکسچینج ریئیکشن ہو جاتا ہے. پھر ایک برائی ایک نہیں رہتی, بدگمانی آئی, نیگیٹو فیلنگ آئی, وسوسہ آیا, آپ اس سے چل پڑی, تجسس کیا, تجسس کے بعد کسی سے ٹو لگائی, پوچھ گچھ کی, پھر غیبت شروع ہوئی, غیبت سے دل میں بڑا بہتان لگا دیا, اور پھر آخر کار تعلقات بالکل ہی ختم ہو کر گئے. بعض اوقات حقیقی رشتے داروں میں, بہن بھائیوں میں, ماں باپ میں, بچوں میں یا اور بیوی میں تعلقات کی خرابی یہی سے ہوتی ہے. معاشرے کا جتنا امن چین ہے یہی سے خراب ہوتا ہے. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پہ نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا, مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتے دار مسکین اور مہاجر کی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے, انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کسے پتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف طوفان اٹھانے والوں میں سے ایک صاحب جن کا نام مستح بن اطافہ تھا, وہ ایک مخلص مہاجر تھے, حضرت ابوبکر کے دور کے رشتے دار بھی تھے. حضرت ابوبکر ان کو مالی مدد دیا کرتے تھے, یعنی فائنینشلی ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے. جب حضرت عائشہ پر انہوں نے الزام لگایا اور کھل گیا کہ یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل تھے, تو انہوں نے کہا میں اس کے بعد اب ان کی مدد نہیں کروں گا, میں نے ان پہ اتنا احسان کیا ہے اور انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ میری ہی بیٹی پر الزام لگا دیا. اب ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر حق پر تھے, وہ دکھی تھے, غمگین تھے اور وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے تھے, لیکن جو ہی انہوں نے یہ قسم کھائی کہ میں رشتہ کی مدد نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتار دی, تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتے دار مسکین اور مہاجر کی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے, انہیں معاف کر دینا چاہیے. یہ ہے اسلام کا اخلاق. اتنا بڑا بھی کوئی زخم لگا دے تو دین کے فائدے میں, آخرت کے فائدے میں معاف کر دو, درگزر کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہم سے بھی تو کتنے قصور دن رات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہوتے رہتے ہیں, کتنی غلطیاں جو دن رات کرتے, پتہ نہیں ہماری کون کون سی باتیں, کون کون سی حرکتیں اللہ تعالیٰ کو کتنی ناگوار ہوتی ہوں گی, کتنی دفعہ اس کا غضب بھڑکتا ہوگا, لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں رزق دیے چلے جاتا ہے, وہ ہم پر مہربانی کیے چلے جاتا ہے. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا, واللہ اللہ کی قسم ضرور ہم چاہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف کر دے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر مستح کی مدد شروع کی اور پہلے سے دگنی مدد کرنے لگے اور اس پر احسان بھی کرنے لگے. یہ ہے وہ اخلاق جو اسلام سکھاتا ہے, لیکن آج ہم اس سے کہیں دور ہیں. ہم تو اس کے ساتھ بھی بھلائی نہیں کر پا رہے جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, کہاں یہ کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے قابل ہوں جو ہمارے ساتھ تکلیف دہ معاملہ کرے. یہی وہ کردار کی تبدیلی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں پیدا کرتے ہیں, اسی کا نام قرض کیا ہے, اور یہ قرآن کی تعلیم کے ذریعے پیدا ہوئی. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم, جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے, وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اور سے شکایت کرتی ہیں کہ قرآن میں ہمارے ساتھ بہت ڈسکریمنیشن کی گئی, ہمارے کوئی حقوق نہیں بتائے گئے, یہاں تو عورت کی عزت کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ جو لوگ مومنات پہ غلط الزام لگائیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اللہ کی, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں وہ لوگ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وہ لوگ اس دن کو نہ بھول جائیں جس دن ان کی اپنی زبانیں, جس دن ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہم آج بول کر بہت سی باتوں کو الٹ پھیر کر لیتے ہیں، قیامت کے دن زبانیں تو بند کر دی جائیں گی، ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ آپ سنیے، کبھی اگر آپ بات کر رہے ہیں اور پاس کھڑا شخص اس کو جھٹلا دے تو آپ کو کتنی خفت محسوس ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں نا، بچے گھر میں آپ کسی کو کچھ کہہ رہے تھے اور بچے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ویسے تھا، تو اپنے ہی بچے جب اس طرح بول جاتا ہے تو بعض وقت انسان کو بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ تو کہاں یہ کہ اپنے ہاتھ بولنے لگے انسان کے خلاف، اپنے پاؤں بولنے لگے، اس وقت انسان جائے گا کہاں، چھپائے گا کہاں ان کو؟ اس دن اللہ وہ بدلاؤں میں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پہ سلام نہ بھیج دو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل مت ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی امن، کہ جب کوئی شخص گھر میں ہو تو اس کو اس کی پرائیویسی ملے تاکہ وہ گھر میں سکون پائے، کیونکہ گھر کو اللہ نے کیا بنایا، سکون کی جگہ۔ لیکن جتنی دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی اتنی ہی گھروں کی پرائیویسی ختم ہوتی چلی جا رہی، مثلا ٹیلی فون کی شکل میں۔ ویسے تو آپ کسی کے گھر جا کر نوٹ کریں گے، وہاں بھی کیا کہا تھا نہیں اجازت ملی تو واپس چلے جاؤ۔ اب یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کسی گھر کال کرتے ہیں، کوئی سو رہا ہے اٹھو اٹینڈ کرو، نماز پڑھو جلدی ختم کرو، واش روم میں جلدی باہر نکلو، فون بج رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو کہہ دے بچہ یا کوئی کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا کچھ، تو کہتے ہیں ہم ہولڈ کریں گے، اور اگر وہ کہیں اس وقت بات نہیں کر سکتے تو سخت مائنڈ کر جائیں گے۔ ایسی چیزیں بعض اوقات کتنی تکلیف دہ ہو جاتی ہیں اور تعلقات کی خرابی کا سبب بنتی۔ گھر پر آنے والے کو کہا کہ اسے بھی واپس لوٹ جانے کو کہو تو وہ لوٹ جائے، لیکن اگر تم اس حالت میں ہو، کوئی ایسا کام کر رہے ہو، کسی ایسی کنڈیشن میں اسے اٹینڈ نہیں کر سکتے تو آنے والے کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں ہمارا حال یہ کہ ٹیلی فون اٹینڈ نہ کرے تو مائنڈ کر جاتے، اور بعض اوقات ایک دفعہ فون کریں گے تو پہلے پچھلی ساری کہانی سنائے، ہم نے اتنی دفعہ فون کیا تھا آپ کو، یہ میری آٹھویں کال ہے آپ کے لیے، اور آپ ہیں کہ کہیں ملتے ہی نہیں، آپ کو بات ہی نہیں کرنا تھا، آپ تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے، اللہ بما تعملون علیم، اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو سب کچھ جانتا ہے، اندر والوں کی مجبوری بھی جانتا ہے اور باہر سے کال کرنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاعا لکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں لوگ نہ رہتے ہوں، غیر مسکونت، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، مثلا کھانے کی کوئی ریسٹورینٹ قسم کی جگہ ہے، یا کوئی اسکول ہے، یا کوئی اور ایسی پبلک پلیس ہے۔ یعنی پبلک پلیسز پر جاتے ہوئے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مثلا اگر آپ پوسٹ آفس جاتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ہر دفعہ دروازہ نوک کر کے پوسٹ مین اندر عملے سے پوچھیں گے آجائے اندر، نہیں، جس سے تو وہ کام ہی نہیں کر پائیں گے۔ بینک میں جاتے ہوئے آپ پوچھیں اندر آ جائیں، نہیں، ایسی جگہوں پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، جہاں پر تمہارے کام کی یا فائدے کی کوئی چیز ہے، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں اپنے گھروں میں کس طرح رہیں، اور اس سلسلے میں یہاں دو اصولی ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ستر کو ڈھانکیں، اور نمبر دو نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور خواتین کے لیے کچھ احکامات جو ہیں وہ مردوں سے مختلف ہیں، ان دو باتوں میں دونوں میں کوئی فرق نہیں، نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت، اور اس میں خاص طور پر سفر کی حفاظت۔ کیوں ہے یہ حکم؟ ذالک ازکی لہم، یہ طریقہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہ اگر وہ خود حجاب میں ہے اور مرد حجاب میں نہیں ہے تو وہ جیسے چاہے مردوں کو دیکھے، نہیں، ضرورتاً تو انسان کی نظر پڑتی ہے، لیکن بری نظر سے دیکھنا کسی بھی آدمی کو اس کی اجازت نہیں، اور یہ ہر شخص اپنے آپ پہ چیک خود رکھ سکتا ہے کہ کون کس کو کہاں کیسی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت یعنی اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں مگر جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے، یعنی کہ ڈھانپنے کے باوجود، چھپانے کے باوجود کھل جائے۔ مثلاً ایک عورت کا قد جو ہے، یعنی اس کی جسمانی حیرت جو ہے، یا اس کے چلنے کا انداز جو ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ چھپا نہیں سکتے۔ آپ کو بازار میں اگر چلنا ہے یا کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہے تو آپ بے شک اپنی باقی زینت کو چھپائے ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر کسی نہ کسی طرح اس طرح کی چیزیں کھل ہی جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں خود کھل جائیں وہ اور چیزیں، اور کچھ چیزوں کو نمایاں کرنا یہ مختلف ہے، یعنی زینت کا ظاہر کرنا اور زینت کا ظاہر ہو جانا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور خاص طور پر سینے کی حفاظت، کیونکہ سینہ عورت کا اٹریکٹو چیز ہے جس کو خصوصاً چھپانے کے لیے کہا گیا، اور خمر خمار کی جمع ہے، خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں۔ در جاہلیت میں عادت یہ تھی خواتین کی کہ وہ سر کا جو کپڑا ہوتا تھا اس کو اس طرح پہنتی تھی کہ سر سے نیچے لا کر اس کے پلو جو پیچھے پھینک دیتی تھی، جس سے سینہ کھل کے سامنے آتا، جو ہار وار اور جو زینت کی چیز ہوتی تھی وہ بھی کھل کے سامنے آتی تھی۔ اسلام نے آ کر اس زینت کو چھپانے کے لیے کہا، اور یہ کہا کہ خمار جو ہے وہ صرف سر کا کپڑا نہیں ہے، وہ خمار کو نیچے تک لاؤ، سینہ بھی اس سے ڈھانکو۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہا لکھا ہوا کہ سر کے بال ڈھانکو، بالوں کا ذکر کہیں نہیں، تو یہ جو خمار ہے یہ ہے ہی سر کا کپڑا۔ خمار آپ گلے میں تو نہیں پہنتے، عربی ڈکشنری کو آپ دیکھیں، خمار گلے کے کپڑے کو یا قمیض کو نہیں کہتے، خمار سر کے کپڑے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں حکم کیا ہو رہا ہے؟ خمار سے سینہ بھی ڈھانکو، یہ نہیں کہا کہ خمار سر سے اتار دو اور سینے پہ ڈال لو، یہ حکم نہیں دیا جا رہا۔ یہ آیات کافی تفصیل سے لگا اور کتنی دیر میں سب ممکن ہے، اس لیے لباس اور حجاب نام کی کسٹ ہے جن میں ان پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر باپ، شوہروں کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتےلے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، بہنوں کے بیٹے بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں یعنی قابل اعتماد عورتیں کہ جن سے کسی شر کا اندیشہ نہ ہو، اپنے مملوک، اور مملوک میں یعنی خریدے ہوئے غلام مراد ہیں، التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، یعنی بعض ایسے نوکر چاکر ہوتے ہیں جو بچپن سے کسی خاندان کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر خاندان کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ کسی اجنبی نامحرم کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ وہ گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنے والے اور وفادار ہوتے ہیں، اور ان کے اندر غیر اولی الاربۃ یعنی ان عورتوں کی حاجت نہیں ہوتی یا غرض نہیں ہوتی، تو ان کے سامنے وہ معاملہ نہیں ہوگا جو باہر کے مردوں سے ہوگا۔ اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، بہت چھوٹے بچے یعنی نابالغ بچے، اور نابالغ بچوں میں بھی چھوٹے بچے، کیونکہ آج کل بہت سے نابالغ بچے بھی وہ کچھ جانتے ہیں جو شاید آپ خود بھی اپنے بارے میں نہ جانتے ہیں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، یعنی چال میں بھی وقار کی ضرورت ہے، یعنی ایڑی پٹک پٹک کے نہ چلے کہ آپ کہیں جا رہے ہوں اور سارا بربار میں توجہ ہو جائے کون جا رہا ہے یہاں سے۔ یعنی ایسے جوتے نہیں پہننے چاہیے کہ جن کی آواز سے دوسرے لوگ بے وجہ خاتون کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر آپ دیکھیں کہ زمین پر پاؤں مار کر چلنا، اس میں ٹیپ ڈانسنگ وغیرہ بھی آتی ہے، کیونکہ اس میں بھی پھر اور خصوصاً مردوں کے سامنے تو اس کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اور تو خصوصی طور پر فرما لیو نا مایوسی نہ مل جینا چاہیے، ایسی چالنا چلے جس سے ان کی خفیہ یا چھپائی ہوئی زینت جو ہے نمایاں ہو جائے، یعنی اس طرح اترا کر بھی نہ چلے کہ جس سے سینہ نمایاں ہو جائے، یا اچھل کود کرنا چلے بازار میں یا مردوں کے بیچ میں جس سے ان کے باقی جو زینت جو ہے جیسے زیورات وغیرہ وہ بہت چھنکنے لگے، یا کسی بھی طرح ان کی طرف لوگ متوجہ ہوں. ساری بات کا جو جسٹ ہے یا خلاصہ ہے وہ یہ کہ ایک عورت اس طرح گھر سے نکلے کہ وہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے، یعنی اپنی شال میں، اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنی باقی چیزوں میں وہ نان محرم حضرات کو اپنی طرف راغب نہ کرے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. یعنی پچھلے سارے گناہوں پر جو ہو چکے، اب تک اس معاملے میں جو قصور ہو چکے، اور پھر سب کو کیوں کہا سب اکٹھے کرو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، مرد بھی کرے عورتیں بھی کرے، یعنی اس معاملے میں ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی اور قصور جو ماضی میں ہوا ہے اس سے واپس آ جائیں، ناشوری غلطیاں بھی جو ہوئی ہیں ان سے بھی باہر نکل آئیں تاکہ کامیاب ہو سکیں.